السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین و مومنین، اپنے مرحومین کے لیے حاضرین مجلس و بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے و بالاخص مرحوم و مغفور جناب حاجی محمد بشیر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اہل الدنیا کراکبین یسار بہم وہم نیام. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نورانی کلمہ و جملہ و قول نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 64 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس مجلس سے ترحیم میں، جس میں ایک مومن کی وفات اور ان کے اصال ثواب کے لیے اور ان کے اہل خاندان کو تسلیت و تعزیت کہنے کے لیے منعقد و برپا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکیمانہ جملے میں جو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں موجود ہے، حکمت نمبر 64 کے نام سے یا عنوان سے ہے، اہل الدنیا کا راکبین، جس میں حضرت کا فرمان ہے کہ اہل دنیا سوار کی طرح ہیں، کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سوار ہیں کہیں، یسار بہم، جنہیں سواری لے کر کہیں جا رہی ہے مسلسل، وہم نیامن، لیکن اس سواری کے اوپر سوار اہل دنیا نیند کی حالت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور ایک سواری ان کو لے کر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. تین حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ خطبے ہیں، بعض مختصر اور بعض مفصل. دوسرا حصہ وہ خطوط ہیں، مکتوبات، جو علی علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں خصوصیت کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں، جو والی مقرر کیے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے، کچھ ان کو خطوط لکھے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کو خطوط لکھے ہیں. اور تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا حکم و مختصر جملات کا ہے، جس میں ایک ایک سطر کے جملے یا دو دو سطروں کے یا کم و بیش زیادہ یا کم الفاظ کے جملے ہیں مختصر، جن کا عنوان ہے حکم، یعنی وہ حکمتیں جو انسان کی زندگی کے لیے اصول ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے. الہی وصول، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انسان گمراہی کا شکار تھے، جہالت کا شکار تھے، عداوت و دشمنی کا شکار تھے، اور حماقت و صفاحت و بے وقوفی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس ضلالت، عداوت و جہالت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، اور سب سے عظیم و بڑھ کر کتاب الہی قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور نبی خاتم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو جا کر اس ضلالت مبین اور جہالت سے نکالیں۔ تین طریقے قرآن نے ذکر کیے ہیں، ایک تلاوت آیات الہی کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالیں، دوسرا تزکیہ و تطہیر کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کریں ان آلودگیوں سے، ان عادتوں سے، ان رسموں سے، اس رواج سے جس میں غرق ہو کر وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور تیسری چیز تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان امیین کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں، جو ان لوگوں کے سامنے آ کر آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفوس اور زندگیوں کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت اردو زبان میں اور ہمارے ملک میں اور معاشرے میں قدیم طریقہ ہے علاج کا، بوٹیوں کے ذریعے، پھکیوں کے ذریعے، یونانی طریقہ علاج، جس کو یہاں پنساری طریقہ علاج کہتے ہیں، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کام کو، علاج کرنے کو حکمت نہیں کہتے، قرآن کریم میں حکمت زندگی کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جنہیں انبیاء کرام نے تبلیغ فرمایا ہے، جنہیں آسمانی کتابوں میں و بالخصوص قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ائمہ اطہار و ائمہ ہدا علیہم السلام نے جن کی تفسیر کی ہے، تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے، اور علماء نے جسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ الہی اصول زندگی کے انہیں حکمت کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محکم، مستحکم اور مضبوط ہیں، انہیں کوئی باطل نہیں کر سکتا، انہیں کوئی رد نہیں کر سکتا، انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے یہ محکم و مستحکم اصول ہیں۔ انہیں حکمت اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں حماقت ہے، بے وقوفی، کہ کچھ لوگ ہیں حماقت کے اصولوں کے مطابق اور بے وقوفی کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں حکمت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت، انبیاء کرام و ائمہ ہدا و اولیاء اعظام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ اپنے آبائی طور طریقے اور آبائی رسم و رواج اور علاقائی رسم و رواج اور خود ساختہ اصول بنا کر ان کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں، یا انسان کے بنائے ہوئے اصول، بشر کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، جو انبیاء کی راہ سے دور ہوگا وہ بیوقوف انسان ہیں۔ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفَحَ نَفْسَهُ، جو بھی مسلک ابراہیم، راہ ابراہیم، روش ابراہیم اور طریقہ انبیاء سے دور ہو کر زندگی گزارے گا، یہ بے وقوف انسان ہے، یہ صفی انسان ہے، یہ احمق انسان ہے۔ انبیاء نے و ائمہ نے لوگوں کو حکمت کی طرف دعوت دی ہے اور حکمت کے ذریعے دعوت دی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے رسول، ان لوگوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کریں، حکمت کے ذریعے رہنمائی کریں، اور واعظ کریں انہیں موعظۂ حسنہ، اور ان کے ساتھ جدال احسن کریں تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں. حکمت کے ذریعے لوگوں کو حکمت الہی کی طرف بلائیں، یعنی مضبوط، مستحکم اور پائیدار زندگی کے اصولوں کی طرف لوگوں کو بلائیں، کہ ناپائیدار چیزیں اور ایسی زندگی جس میں الجھنیں ہیں، جس میں مشکلیں ہیں، جس میں لڑائیاں ہیں، جس میں جھگڑے ہیں، جس میں عداوتیں ہیں، جس میں دشمنیاں ہیں، جس میں کدورتیں ہیں، جس میں نفرتیں ہیں، جس میں حسد ہیں، جس میں بے جا رقابتیں ہیں، ان بے وقوفی کی زندگیوں سے ان کو نکال کر ان کو مضبوط زندگی کے اصول اور مضبوط زندگی کی بنیاد آپ ان کو عطا کریں. انبیاء کرام میں سے فردن فردن ہر نبی نے اپنی امت کو انہی اصولوں کی طرف دعوت دی ہے. امتوں میں سے بعضوں نے قبول کی دعوت انبیاء، بعض نے نہیں کی. حضرت نوح 950 سال تک اپنی قوم کو دین خدا کی طرف بلاتے رہے لیکن لوگ نہیں آئے، ایک کشتی بھی نہیں بھر سکے حضرت نوح ان لوگوں سے جنہوں نے ہدایت پائی ہو، بلکہ اپنا بیٹا، اپنا فرزند، اپنے صلب سے پیدا ہوا بیٹا بھی ہدایت خدا کو اس نے قبول نہیں کیا. انبیاء نے اپنی محنت کی، اپنی زحمتیں کی، اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، مانا نہیں. اسی طرح ائمہ ہدا نے بھی انبیاء کی مانند نیابت انبیاء میں، انبیاء کے نیابت میں آ کر انہوں نے بھی لوگوں کو بتایا، کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. جس طرح حضرت نوح کے پیغام کو اکثریت نے نہیں سنا بلکہ گھر سے اپنے بیٹے نے بھی نہیں سنا، اسی طرح ائمہ ہدا کی باتوں کو بھی بہت ساروں نے نہیں سنا، اکثریت نے نہیں سنا، اور اس کے بجائے فرعونوں کی باتیں سن لیں، نمرودوں کی باتیں سن لیں، جوہلا کی باتیں سن لیں، مشرکوں کی باتیں سن لیں، گمراہوں کی باتیں سن لیں، لیکن ہادی جو اللہ کی طرف سے بن کر آئے تھے ہدایت کرنے کے لیے، ان کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے. یہ جب انبیاء ان کو دعوت دیتے تھے، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف تم آؤ، جواب یہ دیتے تھے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو کچھ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے رسم و رواج لیا ہے یہ کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں انبیاء کی اور اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا جاہلانہ جواب انبیاء کو دیتے تھے، اور یہی ائمہ اطہار کو بھی یہی جواب دیتے تھے. نہج البلاغہ خطبے ہیں و خطوط ہیں اور مختصر جملات ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کے امت کو رہنما اصول، قرآنی اصولوں کو وضاحت کر کے حضرت نے پیش کیا ہے تاکہ ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، بسر کریں. ان میں سے ایک جملہ جو انتخاب کیا آپ کی اس مجلس کے لیے نہج البلاغہ کا حکم میں سے 64 نمبر جملہ، جس کو آپ شاید پہلے سنا ہوگا یا پڑھیں جا کر گھر میں اگر کتاب موجود ہے نہج البلاغہ. مضمون اس کا یہ ہے کہ اہل دنیا کا رکب یسار بہم وہم نیامن، اہل دنیا سوار کی طرح ہیں، جس طرح گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر کوئی شخص سوار ہو اور وہ گھوڑا یا اونٹ مسلسل اپنے سوار کو لے کر جا رہا ہو، چل رہا ہو، لیکن اوپر بیٹھا ہوا سوار سویا ہوا ہے، گھوڑا چل رہا ہے، اونٹ چل رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر یا اس کے اندر بیٹھا ہوا سوار سو رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے یہ کہاں جا رہا ہے. وَهُمْ نِيَامٌ, یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس میں حضرت کا فرمانا ہے کہ النَّاسُ نِيَامٌ, لوگ سب سوئے ہوئے ہیں. اِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا, جب مرتے ہیں تو جاگتے ہیں. موت انسان کو جگانے کے لیے آتی ہے, اگرچہ جاگ کر پھر سلا دیتی ہے موت, دوبارہ قبر کی زندگی عالم برزخ میں لے جاتی ہے, لیکن سابقہ زندگی جو نیند میں گزری ہے اس کے بارے میں موت جگا دیتی ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ الناس نیامون, لوگ سب سوئے ہوئے ہیں, غافل ہیں. اذا ماتوا انتبہوا, موت ان کو جھنجھوڑتی ہے اور موت ان کو جگا دیتی ہے. عزیزان, اس جملے میں امیر المومنین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان سفر میں ہے اور سوار ہو کر کسی کے دوش پر, کسی سواری پر جا رہا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں, مقیم نہیں ہوں. کوئی بھی دنیا میں مقیم نہیں ہے, سب کے سب دنیا میں مسافر ہیں. اور جن کو پتہ چل جائے کہ ہم مسافر ہیں, مقیم نہیں ہیں, وہ الگ طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں. مقیم الگ زندگی کا انتظام کرتے ہیں اور مسافر الگ بندوبست کرتے ہیں. ہماری زندگیاں کوئی اگر دیکھے دنیا میں آ کر, تو کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مسافر ہیں, سب کو لگتا ہے کہ یہ مقیم ہیں. مسافر اور طرح کا انتظام کرتا ہے اور مقیم اور طرح کا انتظام کرتا ہے. یعنی جس کو ہمیشہ رہنا ہو اور یہی رہنا ہو, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں, آپ کے گھر میں مسافر آئے ہوں گے, مسافر اپنا سامان ساتھ لاتا ہے, جوڑے ساتھ لاتا ہے, کپڑے ساتھ لاتا ہے, اور اس کا سارا متاع زندگی مسافر کا سفر کے لیے ایک بیگ, ایک صندوق اور ایک بستے میں, کسی کارٹن میں آ جاتا ہے, سما جاتا ہے. لیکن مقیم جب اپنا سامان زندگی بناتا ہے تو چھ چھ کنال کے گھر بھی کم پڑ جاتے ہیں, اس کا بھی سامان ضرورت ہے جو ایک بیگ میں سما جاتا ہے, اس کا بھی سامان زندگی ہے جو کئی کنال کے گھر میں بھی نہیں سما سکتا. کیوں؟ اس کے پاس اتنا سامان ہے, اس کے پاس اتنا سامان ہے, اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے یہیں بھی رہنا ہے, میں مقیم ہوں یہاں کا, اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے, مجھے یہاں نہیں رہنا, میں مسافر ہوں. مسافر ہے انسان. پہلی چیز جو انسان خصوصاً اس قسم کی مجلس اور اس قسم کا ماحول, جب انسان کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے کہ میت کا حق اور مومن و مسلمان کا حق دوسرے مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس کے جنازے میں آئیں, اس کے کفن و دفن میں حصہ لیں. کفن و دفن زندہ رہنے والے مومنوں پر واجب ہے, واجب کفائی, پیشہ نہیں ہے. کوئی کفن دینے کو پیشہ نہ بنائے, دفن کرنے کو پیشہ نہ بنائے. مکروہ پیشوں میں سے ایک یہ ہے, مردے نہلانا, مردوں کو دفن کرنا, مردوں کو کفن دینا, اس کو پیشہ بنا لینا, یا مردوں پہ تلقین پڑھنا, مردوں کے ختم پڑھنا, پیشہ نہ بنائے اس کو. یہ پیشے نہیں ہیں, فریضے ہیں. فریضوں کو انسان پیشہ نہیں بناتا. جس طرح ماں باپ کے فریضے ہیں اولاد کو پالنا, یہ ماں باپ کا پیشہ تو نہیں ہے کہ اولاد سے پیسے مانگے کہ ہم نے آپ کو پالا ہے, اب اس کے ہمیں پیسے دو. اسی طرح اولاد کا فریضہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, خدمت کر کے ان سے پیسے نہیں مانگ سکتے, یہ پیشہ نہیں ہے تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا, بلکہ فریضہ ہے تمہارا, یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ جس طرح انہوں نے تجھے بچپن میں پالا تھا, آج بڑھاپے میں تو ان کی خدمت کر. کل ان کا فریضہ تھا, تو چھوٹا تھا, آج تیرا فریضہ ہے, وہ بڑے ہیں اور بزرگ ہیں, اپنا فریضہ ادا کر. یہ پیشہ نہیں ہے. لہذا نہ ماں باپ معاوضہ مانگے اولاد سے, اور نہ اولاد معاوضہ طلب کرے ماں باپ سے. فریضے انسان کے, جس طرح بہت ساری چیزیں فریضہ ہیں اور ذمہ داری ہیں, ان کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے, اسی طرح میت کو نہلانا فریضہ ہے زندہ مومنین کا, سب کے اوپر لازم ہے اگر ایک بھی جا کر میت کو غسل دے دے سب سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فریضہ کفائی یا واجب کفائی ہے, فرض کفائی ہے. اگر ایک شخص بھی میت کو کفن دے دے سب سے ادا ہو جاتا ہے, باقی سب کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. اگر ایک شخص بھی جنازہ پڑھ دے, ایک کافی ہے ایک شخص جنازہ پڑھنے کے لیے, اگرچہ حکم یہ کہ سارے حاضر ہوں. جب کوئی مرحوم ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, اس کے جنازے میں, اس کی تشییع میں, اس کی قبر پر اور اس کے اہل خانہ کو تعزیت و تسلیت کرنے کے لیے حاضر ہوں سارے, لیکن ایک آدمی بھی اگر انجام دے دے فریضہ انجام پا جاتا ہے, ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. اس کو پیشہ نہ بنائیں, مردے نہلانا اور ان کو دفن کرنا مکروہ پیشہ ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مردے دفن کرنے کا پیشہ بناتے ہیں یہ ہمیشہ آرزو کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مریں تاکہ یہ دفن کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ ملے. مومنین کی موت کی آرزو کرتے ہیں جو میت نہلاتے ہیں, جو پیشہ بنایا ہوا ہے, یا جو کفن دیتے ہیں یا جو دفن کرتے ہیں, ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ کب کوئی مرے گا تاکہ ہم اس کو دفن کریں. جس طرح یہ پیشہ ور ڈاکٹر ہیں کہ ان کی بھی ہمیشہ نگاہیں لگی ہوتی ہیں دروازے پر کہ کب کوئی مومن مریض ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس آئے. صحت ان کو اتنی اچھی نہیں لگتی. پیشہ ور ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں, وہ جو خدمت گزار ڈاکٹر ہیں, جو عبادت سمجھ کر لوگوں کو علاج معالجہ کرتے ہیں, وہ نہ, ان کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے. لیکن پیشہ ور ڈاکٹر جس کو مریضوں کی مرض سے کمانا ہے اور اپنا پیٹ پالنا ہے, وہ تو روزانہ آرزو کرتا ہے کہ کب کوئی مریض ہوتا کہ میرے پاس آئے اور میں اس کا علاج کروں. کہتے ہیں ایک شخص کی فیکٹری تھی جو دوا بناتا تھا, یا اس نے شیمپو بنایا, نہانے کا کوئی صابن بنایا خارش کے لیے, خارش ٹھیک ہوتی تھی اس سے. اب ظاہر ہے کہ خارش ہو تو لوگ خریدیں گے اس کو. تو اس نے جا کر دعا کرائی مسجد میں جا کر مولانا سے کہ مولانا دعا کریں لوگوں کو خارش ہو زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ میرے پاس آئیں دکان میں یا میری فیکٹری کا یہ پروڈکٹ خریدیں تاکہ ان کی خارش ٹھیک ہو. یہ مکروہ باتیں ہیں. آپ کوئی اور چیز بناؤ, دعا نہ کرو کہ مومنوں کو خارش ہو زیادہ تاکہ وہ پھر تیری دکان پر آئیں اور تجھ سے صابن یا شیمپو خریدیں یا تیل خریدیں. ایسے پیشے مکروہ ہیں. مومن کو دفن کرنا فریضہ ہے, مومن کی تشییع میں آنا فریضہ ہے, مومن کے جنازے میں حاضر ہونا, اس کی مجلس میں آنا, اس کی قبر پہ جانا, یہ فریضہ ہے. البتہ عرض کیا کہ سب آئیں تو بہتر ہے, لیکن اگر ایک بھی ادا کر دے باقیوں سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. شرعی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری باقی رہتی ہے. اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سب کے سب فردن فردن جاؤ اور جا کر اس کی میت کو کندھا دو, اس کا تابوت اٹھاؤ اور اس کو جب قبر میں ڈالیں تو اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر مٹی ڈالو. بلکہ ادب بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہو جائے اس کو سب دفن کرو اور سب کوشش کرو کہ مٹی اس کے اوپر ڈالو. مٹی ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اس طرح سے مٹی ڈالتے ہیں بیلچوں کے ذریعے سے یا کئی کے ذریعے سے یا کسی اور, یا اسی طرح مٹھیاں بھر بھر کے مٹی اس کے اوپر, نہ یہ مٹی مت ڈالو. مٹی ڈالنا کئی طرح کا ہے, جیسے آج کل یا بعض ہمارے سیاستدان ان کا جملہ عام ہو گیا ہے کہ مٹی پاؤ ہر چیز کے اوپر, مٹی پاؤ وہ بھی مٹی پاؤ یا مٹی ڈالو, یہ ایک محاورہ بن گیا ہے, یعنی دبا دو دفن کر دو. یا مٹی پھینکنا کسی کی طرف توہین کے لیے, اس کے اوپر مٹی پھینک دی آپ نے, توہین ہے. میت کے اوپر جو مٹی پھینکی جاتی ہے یا مٹی ڈالی جاتی ہے یہ توہین کے لیے نہیں ہے, احترام کے لیے, احترام کی مٹی ہے یہ. ہر جگہ مٹی توہین کے لیے نہیں ہوتی, لہذا اس کا ادب یہ بتایا گیا کہ آپ ایسے مٹھیاں بھر بھر کے میت کے اوپر یا اس کی قبر میں نہ ڈالو بلکہ احترام کے ساتھ ڈالو. احترام کیا ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے تو آپ اپنے ہاتھ کے اس پچھلے حصے سے اس طرح سے مٹی ڈالو, اس طرح سے نہیں ڈالو, سیدھے ہاتھ سے مٹی نہیں ڈالو, بلکہ دینی ادب یہ ہے کہ اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کر پھر اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جب آٹا گوندھتی ہیں یا گوندھتی تھیں کسی زمانے میں, آج کل پتہ نہیں گوندھتی ہیں, چونکہ پیزا منگوا کے کھا لیتی ہیں آج کل خواتین بھی, جب آٹا گوندھتی تھیں تو آٹے کو ادب سے ہٹاتی تھی. کس طرح سے آٹا ہٹاتی ہے؟ اس طرح الٹے ہاتھ کے ذریعے سے, اس طرح, چونکہ احترام ہے, رزق ہے یہ آٹا, اس لیے مٹھیاں بھر بھر کے نہیں پھینکتی ادھر, بڑے بہت احترام کے ساتھ، غرض کا احترام تھا اس لیے بہت آرام سے آٹے کو اس طرح پیچھے کرتی ہیں، یا جب آپ کسان، جب مشینیں نہیں تھیں، ہاتھوں سے گندم کاٹتے تھے اور ہاتھوں سے دانے نکالتے تھے اور بھوسے سے جدا کرتے تھے، وہ گندم کے ڈھیر کو اس طرح ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رزق کو جدا کرتے تھے. اسی طرح یہ احترام ہے میت کے اوپر مٹی ڈالنے کا، کہ آپ ہاتھ کی پشت سے آہستہ آہستہ میت کے اوپر مٹی ڈالو، ادب ہے، سب کے سب ڈالو. کیوں کہا گیا کہ میت کے جنازے میں حاضر ہو، میت کی تشییع میں حاضر ہو، میت کی قبر پر حاضر ہو، میت کی فاتحہ میں حاضر ہو، میت کے خاندان کے پاس حاضر ہو، ان کو آ کر تعزیت و تسلیت کہو؟ اس کے اندر حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ یہ موت کا جو منظر رونما ہوا ہے، یہ تمہیں ایک پیغام دے رہا ہے. خود جو اس میت سے کچھ سیکھو جا کر، ایک آدمی مرا ہے، ہزار آدمیوں کو، کئی ہزار آدمیوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کہ دیکھو آج میں رخصت ہو رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح تھا، آپ کے ساتھ رہ رہا تھا، متوجہ نہیں تھا، غافل تھا، لیکن دیکھا کہ آخر رخت سفر باندھ لیا میں نے، اب تمہاری باری ہے، بعد میں تم نے آنا ہے اس راہ پر. یعنی میں مسافر تھا، مقیم بن کے رہ رہا تھا، موت نے آ کر بتا دیا کہ میں مقیم نہیں بلکہ مسافر تھا. اس لیے عزیزان، میت کے جنازے میں جب انسان آتا ہے تو ایک مسافر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہے. اور ہمیں بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم بھی وہی مسافر ہیں، صرف یہ پہلے جا رہا ہے، ہم نے بعد میں جانا ہے. ہم میت کے جنازے سے جا کر اپنے آپ کو، علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میت اٹھتا ہے، تابوت کو کندھا دو تم، اور جب تابوت کو کندھا دیتے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ آج یہ تابوت میں ہے، میں نیچے کندھا دے رہا ہوں، کل اس کے الٹ ہوگا، میں تابوت کے اندر ہوں گا اور دوسرے مومنین اس کو کندھا دے رہے ہوں گے. یعنی یہ سفر سب کو درپیش ہے، اس مسافر بن کر زندگی بسر کرو. انسان کبھی غافل ہو جاتا ہے کہ میں مسافر ہوں، وہ سمجھتا ہے میں مقیم ہوں، ایسے کاروبار شروع کرتا ہے، ایسی زندگی شروع کرتا ہے کہ گویا اس نے مرنا ہی نہیں ہے، کبھی غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس کو جگانے کی ضرورت ہے. جگانے کے لیے مومنین کہ یہی مواقع ہیں کہ جہاں پر جب ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دوسرے مومنین جاگیں، بیدار ہوں. لوگ نیام ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نوم میں ہیں، اور یہ واقعات، یہ حادثات، ہمارا ہی ایک ساتھی، ہمارا ہی ایک رشتہ دار جب ہم سے بچھڑ جاتا ہے اور خاک کے نیچے جا کر سو جاتا ہے، خود سو گیا، ہمیں بیدار کر کے گیا ہے. اگر ہم اس کے جنازے میں بیدار نہ ہوئے، ہم نے رسم پوری کی ہے، فریضہ ادا نہیں کیا ہے. آپ سفر میں سوار ہیں کسی چیز کے اوپر، پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسافر ہیں، وہ مسافر کہیں جا رہا ہے، کہیں اس کا سفر ہے. علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جسے تین سوالوں کا جواب آتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو جسے تین سوالوں کا جواب آتا ہے. عزیزان، مومنین، بزرگان، یہ نقطہ غور سے سنیے گا. ہم زندگی میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ کریں گے، لیکن اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم انہی کاموں کے لیے پیدا ہوئے تھے جو کر رہے ہیں؟ جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے، یہ سوچے کہ آیا میں اسی کے لیے بنایا گیا تھا، اسی کے لیے پیدا ہوا تھا جو میں کر رہا ہوں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو تین سوالوں کا جواب معلوم ہونا چاہیے. یعنی گویا ہم ان تین سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تین سوالوں کے جواب آنے چاہیے ہر ایک کو. وہ کون سے ہیں تین سوال؟ رحم اللہ امرأً علم من این الى این وفی این. خدا رحمت کرے اس انسان کو جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے اور اس وقت کہاں پر ہے. جسے ان تین سوالوں کا جواب آتا ہے، خدا اسے رحمت کرے. آپ دنیا میں سروے کریں، اور پوچھیں, انٹرویو لیں لوگوں سے, ایک ایک سے پوچھیں, پڑھے لکھوں سے پوچھیں, ان پڑھوں سے پوچھیں, عورتوں سے پوچھیں, مردوں سے پوچھیں, بوڑھوں سے پوچھیں, جوانوں سے پوچھیں, شہریوں سے پوچھیں, دیہاتیوں سے پوچھیں, مسلمانوں سے پوچھیں, غیر مسلمانوں سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں, عوام سے پوچھیں, سیاستدانوں سے پوچھیں, رعیت سے پوچھیں, ہر ایک سے ان تین سوالوں کا جواب پوچھیں, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ انسانوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں, ان تین سوالوں کا جواب معلوم نہیں ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں, کہاں جانے کے لیے آئے ہیں اور اس وقت ہم کہاں ہیں. یہ سوالوں کا جواب ہے جو ہم اکثر موت کے وقت جس آیت کو پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی آیت ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ صابر جو مصیبت کے وقت, سختی کے وقت, دشواری کے وقت آہ و ویلا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان تین سوالوں میں سے دو کا جواب ہے, ایک ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں, خدا سے خدا کی طرف جا رہے ہیں, اللہ سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے, ہم خدا سے آئے ہیں وہ خدا کی طرف جا رہے ہیں. لیکن عزیزان, جس طرح انسان آتا ہے اس طرح لوٹ کر نہیں جاتا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے, بارش کا پانی؟ سادہ سی بات ہے, سب کو معلوم ہے, کسانوں کو معلوم ہے, دہقانوں کو معلوم ہے, اور تعلیم یافتہ لوگوں کو معلوم ہے, عام لوگوں کو معلوم ہے, ہمارے سامنے روزانہ بارشیں برستی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر مدرسوں میں جا کر داخلہ نہیں لیا, یونیورسٹیوں میں نہیں گئے, بے شک نہ جاؤ. اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہی تمہارے ارد گرد کے کھیت, یہ زمینیں, یہ فصلیں, یہ بارشیں اور یہ موسم کی تبدیلیاں, یہ طلوع و غروب کافی ہے کہ خدا کی معرفت تمہیں یہ سب کچھ کرا دے. اگر یہ برستی بارش کو غور کریں ہم, بارش کہاں سے آتی ہے, کیسے برستی ہے؟ بارش برستی ہے بادلوں سے. بادل کہاں سے آتے ہیں؟ بادل پانی کے بخارات, نمی جو پانی کے اندر ہوتی ہے, یہ نمی اوپر جا کر بادل بن جاتی ہے. بخارات جمع ہوتے ہیں پانی کے, یہ نمی اکٹھی ہوتی ہے, آسمان کے اوپر بادل بن جاتے ہیں. یہ نمی پانی کی ہوا کے اندر کیسے آتی ہے, بخارات کیسے آتے ہیں؟ سمندروں کا پانی, جھیلوں کا پانی, ڈیموں کا پانی, دریاؤں کا پانی, ان کے اوپر سورج کی گرمی پڑتی ہے, اور سورج کی گرمی سے پانی, جس طرح آپ چولہے پہ دیگچہ رکھتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں, اور جب پانی ابلتا ہے, گرم ہوتا ہے, تو اس سے باپ نکلنا شروع ہوتی ہے. باپ کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہوا بن کے اڑ کے جا رہا ہے, پانی نمی بن کر اڑ کے جا رہا ہے. سورج بھی یہی کام کرتا ہے. سورج سمندر کے اوپر دھوپ پھینکتا ہے, سمندر کا پانی گرم ہو کر عیناً جس طرح چولہے کے اوپر رکھی ہوئی کیتلی یا دیگچے میں پانی گرم ہوتا ہے اور باپ بن کے اڑتا ہے, ہوا میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سمندروں کا پانی بھی سورج کی گرمی سے باپ بن کر اڑتا ہے, ہوا میں چلا جاتا ہے. یہ نمی ہوا لے کر بلندی پہ جاتی ہے, اوپر ٹیمپریچر کم ہے, ٹھنڈک ہے, جب اس ٹھنڈی فضا میں پہنچتی ہے یہ نمی بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور بادل پھر قطرے بننا, جب ٹھنڈا ہوتا ہے یہ بادل تو قطرے بن کے پھر برسنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پانی بن کر زمین پہ آتا ہے, زمین کا پانی بہ نکلتا ہے زمین کے اوپر اور ندیوں میں جاتا ہے, نالیوں میں جاتا ہے, ندیوں نالیوں سے نہروں میں جاتا ہے اور دریاؤں میں جاتا ہے, اور دریا سارے دوبارہ سمندروں میں چلے جاتے ہیں. پس پانی جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ گیا ہے, لیکن نہ جس طرح سے آیا تھا ویسے پہنچ گیا ہے, آیا کسی اور طرح سے تھا, پہنچا کسی اور طرح سے ہے. سمندر کا پانی کھارا پانی ہوتا ہے, یہاں لاہور میں نہیں ہے سمندر, لیکن آپ کو پاکستان کے اندر کراچی یا کسی اور جگہ ہوا ہوگا اتفاق سمندر کا پانی چکھنے کا. یہ ویسے سنا ہوا ہے کہ سمندر کا پانی کھارا پانی ہوتا ہے, سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے, پینے کا نہیں ہوتا. اگر انسان پی لے بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا. پینے کا پانی نہیں ہے سمندر کا پانی. میٹھا پانی جو زمین سے نکلتا ہے، چشموں سے نکلتا ہے، دریاؤں میں اور نہروں میں، یہ میٹھا پانی ہے. سمندر کے پانی پہ سورج پڑا، دھوپ پڑی، اور سمندر کا پانی کھارا پانی باپ بن کے بادل بنا، اور بادل بن کے دوبارہ برسا، اور بارش بن کر زمین پر اترا، اور زمین پر بہ کر دوبارہ سمندر میں گیا ہے. دریا کا پانی میٹھا پانی ہے، سمندر کا پانی کھارا پانی ہے. بس یوں ہی ہوتا ہے عزیزان کہ جب سورج کا نور و سورج کی گرمی سمندر پہ پڑتی ہے تو وہاں سے باپ نکلتی ہے کھارے پانی سے. کھارا پانی ناقص پانی ہے، کھارا پانی کامل پانی نہیں ہے. لیکن یہ بادل بنتا ہے، ہواؤں میں جاتا ہے، وہاں سے اترتا ہے، پہاڑوں پہ آتا ہے، ندیوں میں نالیوں میں گزرتا گزرتا پھر دوبارہ زمین پہ آ کے بہ کے دوبارہ سمندر میں جاتا ہے. لیکن اب میٹھا پانی ہے. سمندر کے پانی سے کھیتی باڑی نہیں ہوتی، میٹھے پانی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے. یہ جتنی سبزیاں، یہ جتنے پھل، یہ جتنے فروٹ، یہ جتنی مٹھائیاں، یہ جتنا رزق، یہ جتنی غذائیت، یہ جتنا نشاستہ، یہ جتنے چنے، چاول، گندم، یہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ میٹھے پانی کا نتیجہ ہے. میٹھا پانی کہاں سے آیا؟ سمندر سے ہی اٹھا، لیکن اٹھ کر میٹھا بن کر پھر دوبارہ زمین پہ گر کے میٹھا بن کے پھر جا کے سمندر میں چلا گیا. عزیزان اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی جب ہوتی ہے، جب نور خدا جلوہ گر ہوتا ہے، تو اس وقت انسان دنیا میں آتا ہے، کائنات دنیا میں وجود میں آتی ہے. اور پھر یہی انسان سفر کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور موت دوبارہ اس کو لوٹا دیتی ہے وہیں جہاں سے آیا تھا. لیکن جب آیا تھا تو ناقص تھا، اب جب کہ جا رہا ہے تو کامل ہو کر جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سفر میں ہیں، خدا سے خدا کی طرف جا رہے ہیں. آئے بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور جا بھی خدا کی طرف رہے ہیں. لیکن ایک چیز اور بیچ میں ہے، وہ یہ کہ اس وقت کہاں ہیں ہم؟ آیا اس وقت اسی راہ میں ہیں؟ جیسے آپ بس اوقات بچوں کو سکول بھیجتے ہو، وہ پھر پیچھے کسی اور کو دوڑاتے ہو کہ دیکھو آیا وہ گھر اور سکول کے درمیان راستے میں ہیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ گھر اور سکول کے درمیان جو راستہ ہے اسی پر ہے بچہ، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ چونکہ راہ پر ہے اور یہ راہ مقصد تک جا رہا ہے، یہ ایک دن ضرور پہنچ جائے گا. اگر آپ لاہور سے ملتان جا رہے ہیں اور راستہ آپ نے ملتان والا ہی اختیار کیا ہے، آپ ملتان روڈ پر ہی سفر کر رہے ہیں، اگرچہ ملتان نہیں پہنچے لیکن یہ اطمینان ضرور ہے کہ پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کہ آپ ہیں ہی اسی روڈ پر ہیں، اسی سفر پر ہیں، اسی راہ پر ہیں. اور اگر آپ نے ملتان جانا ہے لیکن راستہ کوئی اور اختیار کر لیا، آپ نے راستہ فیصل آباد کا، راستہ شیخوپورہ کا، راستہ کسی اور کا اختیار کر لیا، اگرچہ یہ پکا راستہ ہے، اگرچہ موٹر وے ہے، لیکن یہ ملتان کا راستہ نہیں ہے. اس لیے کوئی اطمینان نہیں ہے کہ آپ پہنچیں گے، بلکہ یقین ہے کہ نہیں پہنچیں گے، چونکہ راستہ غلط انتخاب کر لیا آپ نے. انسان خدا کی جانب سے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے اس وقت کہاں کھڑا ہے، آیا اسی راستے میں، سبیل خدا پر ہے، صراط الہی پر ہے. اگر سبیل اللہ پر ہے پھر اطمینان ہے کہ یہ ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر صراط چھوڑ دیا، سبیل چھوڑ دیا، پھر کوئی ضمانت نہیں ہے یہ اللہ تک پہنچے گا. اس کو کوئی شیطان، اس کو کوئی ڈاکو، اس کو کوئی راہزن اغوا کر لے گا، اس کو اچک لے گا، یہ کسی کا شکار ہو جائے گا، یہ کسی کے ہاتھوں اغوا ہو جائے گا. جس طرح شیطان نے کہا کہ میں اسی صراط پر، اللہ کی راہ پر خیمہ لگا کے، کمین لگا کے بیٹھا ہوں، اور جو بھی غافل ہوگا میں اس کو اٹھا لوں گا اس راستے سے، اور اٹھا کر اس کو لنک روڈ پہ ڈال دوں گا، انٹرچینج پہ ڈال دوں گا، اور وہ گمان یہ کرے گا کہ میں جا رہا ہوں. توجہ کریں، آپ ٹرین کا سفر آپ نے کیا ہے، اور ٹرین پہ عموماً مسافرین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سیٹ بھی ملے، اور جی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا ٹرین میں، برتھ بھی ملے، اور برتھ سے بھی زیادہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ سلیپر ملے. سلیپر سلیپ سے ہے، یعنی جہاں پر مومن سو سکے، مسافر سو سکے. ٹرین کے سفر میں ہمیں سونے کا زیادہ خیال ہوتا ہے، چونکہ لمبا سفر ہوتا ہے اور بیٹھنا دشوار ہوتا ہے پورے سفر کے دوران، لہذا ٹرین کے سفر میں مسافر کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی برتھ بھی لینا، یا سلیپر لو یا برتھ لو، اور سلیپر بھی اگر اے سی ہو، ٹھنڈا سلیپر ہو تو اور ہی مزے ہیں، کیونکہ اس لاہور کے اسٹیشن سے بیٹھوں گا اور کراچی جا کر جاگوں گا، پورا راستہ بیچ میں سویا رہوں گا۔ خوب، جب انسان ٹرین کا سفر کر رہا ہوتا ہے سو جاتا ہے، بعض اوقات اسٹیشن کے اوپر یہ ٹرین کا کانٹا بدل دیتے ہیں، چونکہ ٹرین کی پٹڑیاں، ڈرائیور ٹرین کا نہیں بدلتا راستہ، بلکہ ٹرین کا راستہ کون بدلتا ہے؟ کانٹے والا اسٹیشن پہ ہوتا ہے کھڑا ہوا، دیکھا ہوگا آپ نے، گیئر لگا ہوتا ہے، لیور لگا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے پٹڑیاں جدا کر دیتا ہے یا جدا پٹڑیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ادھر جانے والی ٹرین کو ادھر ڈال دیتا ہے، ادھر کی ٹرین کو ادھر ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ ٹرین میں سوئے ہوئے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا راستہ بدل گیا ہے، پٹڑی بدل گئی ہے، نہ وہ تو جھولے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ پٹڑی بدل دی گئی ہماری۔ اگر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں، ایک آدمی کوئٹہ جانا چاہتا ہے، ایک آدمی کراچی جانا چاہتا ہے، اگر یہ کانٹے والا جو لیور کھینچتا ہے یہ روڑی کے اسٹیشن پہ جا کر کانٹا غلط بدل دے، کراچی کی ٹرین کو کوئٹہ کی طرف ڈال دے، کوئٹہ کی ٹرین کو کراچی کی طرف ڈال دے، ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا مسافر جو سو رہا ہے، آیا اسے پتا چلے گا میرا راستہ بدل گیا ہے؟ نہ، وہ نہیں متوجہ ہوگا، وہ تو کہے گا میں ٹھیک، جھولے آ رہے ہیں، جب تک جھولے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، جب یہ اترے گا جا کر اسے پتا چلے گا کہ میں تو بہت دور آ گیا، میں تو کئی سو کلومیٹر، کئی سو میل اپنے مقصد سے دور ہو گیا ہوں۔ عزیزان، مومنین، بزرگان، یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ایک زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زندگی کی ٹرین میں سوار ہو کر سو رہے ہیں، اور سوئے ہوئے کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی ٹرین کی کانٹا پٹڑی بدل دی گئی ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہے، نیچے سے پٹڑی بدل گئی، جھولے دلیل نہیں ہے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں، زندگی میں جھولے تو آ رہے ہیں ہمیں، لیکن جھولے دلیل نہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کانٹا بدل دیا ہے۔ آپ پاکستان کو ہی دیکھیں، پاکستان بنا تھا ان کاموں کے لیے بنا تھا جو آج پاکستان میں ہو رہے ہیں، پاکستان کرپشن کے لیے بنا تھا، بدعنوانی کے لیے بنا تھا، رشوت کے لیے بنا تھا، ان لوٹ کھسوٹ کے لیے بنا تھا، اس مار کٹائی کے لیے بنا تھا، نفرت کے لیے بنا تھا، فرقہ واریت کے لیے بنا تھا، جھگڑوں کے لیے بنا تھا، ان فتنوں کے لیے بنا تھا، یقیناً ان کاموں کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان جنہوں نے بنایا اچھے لوگ تھے، علامہ اقبال جیسی ہستیوں نے نظریہ پیش کیا، قائد اعظم جیسی ہستیوں نے اس نظریے کے مطابق مملکت بنا دی، یہ ایک ملک بنا دیا، اب ملک کو پٹڑی کی ضرورت تھی، اس پٹڑی پہ ڈال دیا، پٹڑی کو جانا کدھر تھا، مقصد کدھر تھا؟ ایک مسلمان قوم عزت کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، اس جس طرح دوسری دنیا اس طرح یہ بھی زندگی بسر کریں، اپنے دین کے مطابق اور اللہ کی طرف حرکت کریں اور سفر کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بیچ میں ایسے آئے، یہ حکومتیں جو آپ ہی کے ووٹ سے بنتی ہیں، یہ کانٹا ان کے ہاتھ میں ہے، ٹرین جا رہی ہے، مملکت جا رہی ہے، ملک جا رہا ہے، سیاست جا رہی ہے، لیکن کانٹا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے کانٹا بدل دیتے ہیں، ایک کانٹا بدلتا ہے ملک کو ادھر موڑ دیتا ہے، دوسرا کانٹا بدلتا ہے ملک کو ادھر موڑ دیتا ہے، ضیاء الحق کانٹا بدلتا ہے ملک کو سارے کو افغانستان بھیج دیتا ہے، پرویز مشرف کانٹا بدلتا ہے افغانستان سے سب کو، افغانیوں کو بھی ادھر لے آتا ہے، ایک پاکستانیوں کو افغان لے جاتا ہے، ایک افغانیوں کو بھی پاکستان لے آتا ہے، خوب کانٹا بدلنے والے بدل دیتے ہیں، ایک ملک کو ادھر لے جاتا ہے، دوسرا ملک کو ادھر لے آتا ہے، کانٹا بدل دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر جھولے کھا رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں، اور جھولے جو لے رہے ہیں وہ خوش ہے، جس طرح پارک میں بچے جاتے ہیں، وہاں کھلونا ٹرین ہوتی ہے یا کھلونا جھولے ہوتے ہیں، بچے اس کے اوپر چلتے ہیں اور چڑھ کے جھولتے رہتے ہیں، یہ ٹرین جو پارک میں چلتی ہے یہ کہیں بھی نہیں پہنچتی، جہاں سے اٹھاتی ہے مسافر وہیں پر آ کر اتار دیتی ہے۔ یہی حال ہمارا اس ملک کے اندر و مملکت کے اندر ہے کہ ہماری قومی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری دینی زندگی، ہماری سماجی زندگی جس طرف جا رہی ہے اس کا کانٹا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کا ٹریک کسی اور کے ہاتھ میں، پٹڑی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ بدل دیتے ہیں اور ہم لوگ اس کے اندر سوار ہو کر جھولے لے رہے ہیں اور جھولوں سے ہی خوش ہیں ہم۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کہاں سے ہیں اور کہاں کے لیے۔ من این الى این رحم اللہ عمران، خدا رحمت کرے اس انسان کو جو یہ جانتا ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر کوئی ہمارا مومن بھائی مر جاتا ہے، کوئی عورت مر جاتی ہے مسلمانوں کے گھر سے، مومنین کے گھر سے، وہ ہمیں جگانے کے لیے، زندہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہے۔ ہم مسافر ہیں لیکن سوئے ہوئے مسافر جو اپنی سواری پر سو گئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور ماجرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی حدیث کی تفسیر کے طور پر، تشریح کے طور پر ایک مطلب ہے جو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ مولا رومی نے، مولانا روم جلال الدین رومی جن کا نام ہے، سنا ہوگا نام آپ نے، بہت بزرگ شخصیت، علامہ اقبال جن کو اپنا مرشد مانتے ہیں، آج سے 800-900 سال پہلے زندگی گزار کے فوت ہو چکے، ترکی میں ان کی قبر موجود ہے، جلال الدین رومی یا مولا رومی کے نام سے مشہور ہیں۔ بہت سارا ان کا کلام اردو زبان میں بھی مشہور ہے، وہ شعرا و ادیب و اہل قلم، سنا ہوگا آپ نے بھی کسی کی زبان سے، آشنا ہوگی مولا رومی سے۔ مولا رومی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی کہ وہ مشکل باتیں بھی بڑی آسانی سے مثالوں کے ساتھ بیان کرتے تھے، مثالیں، سادہ سادہ مثالیں، لوگوں کی عام زندگی کی مثالیں دے کر بڑی مشکل باتیں لوگوں کو سمجھا دیتے تھے۔ انہوں نے یہ مثال دی ہے، مثال البتہ فرضی مثال ہے، ایک افسانہ جو مشہور ہے، کہانی، اسی کہانی سے انہوں نے مثال ڈھونڈی ہے اپنی۔ وہ کہانی جو آپ بھی جانتے ہیں، عموماً نقل بھی کرتے رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کو، لیلا و مجنو کی کہانی، لیلا و مجنو۔ لیلا مجنو تو سنا ہوا ہے سب نے، دین کی کوئی بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن لیلا مجنو سب کو یاد ہوتا ہے، شیعہ سنی سب کو ازبر ہے، حفظ ہے لیلا مجنو کا واقعہ۔ خب لیلا عورت ہے، مجنو اس کا عاشق ہے، چاہتا ہے اس کو۔ لیلا کسی اور شہر میں رہتی ہے، مجنو کسی اور شہر میں رہتا ہے۔ یہ قصہ ہے جو مولا رومی نے بیان کیا، مثال ہے، مثال۔ مثال کو میں اکثر مثال کی مثال یہ دی ہے کہ آپ نے ایک تو چائے بناتے ہیں نا ہم گھروں میں، جو قدیم نظام ہے ہمارا کہ پانی ڈالتے ہیں، اس میں پتی ڈالتے ہیں، پتی کو کاڑتے ہیں، ابالتے ہیں، پھر اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں، پھر وہ چائے پی لیتے ہیں۔ ایک چائے بنانے کا آج کل جدید طریقہ یہ ہے کہ چائے کی پوڑیاں بنا دی گئی ہیں، ٹی بیگ، دھاگا بندھا ہوتا ہے ان کے اندر، اور آپ کپ میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر اس کو ڈبکیاں دے کے پھر پتی نکال لیتے ہیں اور چائے بن جاتی ہے، رنگ ہو جاتا ہے اور آپ پی لیتے ہیں۔ پی ہوگی ایسی چائے آپ نے، آسان چائے، جن کو چائے بنانا نہیں آتی، یہ ان کے لیے طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ چائے کو پوڑیوں میں لپیٹ کے اور ٹی بیگ بنا کر دے دیتے ہیں۔ یہ چائے جو ٹی بیگ ہوتی ہے، یہ ڈالتے ہیں پہلے کپ کے اندر، جب رنگ بن جاتا ہے تو پھر اس کو نکال لیتے ہیں۔ مثال اسی طرح ہوتی ہے، مثال کسی مطلب کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، اسی چائے کی پڑیا کی طرح، جب رنگ بن جاتا ہے تو پھر اس کو نکال دینی ہے۔ آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، جو مثال آپ کو دوں گا، آپ جو سمجھو کہ ٹی بیگ آپ ڈال رہے ہیں، جب رنگ چڑھے گا تو پھر نکال دینی، یعنی کہ مثال بھی مجلس کے آخر تک اسی میں ڈوبے رہو، مثال میں ہی ڈوبے رہو۔ مثال یہ ہے کہ لیلا و مجنو، لیلا عورت ہے، مجنو مرد ہے، یہ مجنو چاہتا ہے اس لیلا سے شادی کرے، لیکن لیلا بہت دور کسی اور شہر میں ہے، مجنو کسی اور شہر میں۔ مجنو نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں لیلا کے شہر میں، اسے ملوں جا کر، یا اس کے گھر والوں سے ملوں۔ مجنو کے پاس اونٹنی تھی، اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ ہے، مجنو نے اونٹنی کے اوپر پالان ڈالا اور محمل رکھا تاکہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر لیلا کے گھر جاؤں سسرال۔ تیار ہوا اور اونٹنی کا بچہ اس نے ساتھ نہیں لیا چونکہ چھوٹا تھا، بچہ آہستہ چلتا ہے، اور اگر یہ بچہ بھی اونٹنی کا ساتھ لے جائے تو اونٹنی آہستہ چلے گی، مجروح کو ذرا اونٹنی کو تیز چلانا تھا، دوڑنا تھا، لہذا اس نے اونٹنی کا بچہ گھر میں باندھا، اپنی اونٹنی کو لادا، اونٹنی کے اوپر پلان ڈالا اور لے کر اس کو لیلا کے شہر کی طرف چل نکلا. اب مجنو چاہ رہا ہے کہ لیلا کے پاس جائے، اس سسرال میں جائے، اور اونٹنی کو دوڑا رہا ہے اپنے محبوب کے شہر کی طرف. اونٹنی کو پتا ہے، چونکہ اونٹ بہت سمجھدار جانور ہے، اونٹنی کو پتا ہے کہ ابھی مجنو جاگ رہا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن جاگ رہا ہے. اس کے نکیل پکڑنے سے، مہار پکڑنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ابھی جاگ رہا ہے. گھوڑا اور اونٹ بہت سمجھدار سواری ہے، گھوڑے کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اوپر سوار سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. اگر گھوڑے کو پتا چل جائے سوار سو رہا ہے، وہ چرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سفر طے کرنا چھوڑ دیتا ہے. اونٹ کو بھی، اونٹنی کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا سوار سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. جو ہی اونٹنی کو پتا چلا، کئی کلومیٹر کئی میل اونٹنی چلی، مجنو کو نیند آ گئی، نیند آئی وہ سو گیا. اونٹنی جو ہی محسوس کیا اس نے مجنو سو گیا ہے، اونٹنی نے اپنا راستہ بدلا، یو ٹرن لیا اور سیدھی اپنے بچے کے پاس واپس، چونکہ اونٹنی کا بچہ گھر میں تھا. جب گھر میں پہنچی آ کر رک گئی، جو ہی اونٹنی رکی مجنو جاگ گیا، جاگ کے اس نے سمجھا میں لیلا کے گھر پہنچ گیا ہوں. جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تو اپنے گھر میں ہوئے. اسے سمجھ آ گئی بات کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ اونٹنی کا محبوب اس کا بچہ ہے، اونٹنی اپنے بچے کی طرف جا رہی ہے، مجھے اپنی لیلا کی طرف جانا ہے. اونٹنی کی لیلا کہیں اور ہے، میری لیلا کہیں اور ہے، اور میں اونٹنی پر بیٹھا جب تک تو میں جاگتا رہا، اونٹنی ادھر جا رہی تھی جدھر مجھے جانا تھا، سوار نے جانا تھا. اور جو ہی اونٹنی نے احساس کیا کہ مجنو سو گیا ہے، تو اونٹنی نے اپنا سفر رخ بدل دیا، راستہ بدل دیا، اپنے بچے کے پاس آ گئی مجنو کو لے کر. مجنو نے اب کہا کہ اب نہیں سوں گا، اب ہوشیاری کے ساتھ جاگتا رہوں گا آخری نقطے تک، شہر تک. دوبارہ اس نے اونٹنی کو ایڑ لگائی، پھر دوڑایا اونٹنی کو، اور پھر کافی سفر طے کرنے کے بعد مجنو کو دوبارہ نیند آ گئی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر اونٹنی نے محسوس کیا کہ مجنو سو گیا ہے، اور اونٹنی نے چپکے سے راستہ تبدیل کیا، دوڑتی ہوئی دوبارہ اپنے بچے کے پاس آئی. اونٹنی رکی، مجنو نے سمجھا مقصد پہ پہنچایا ہوں. جو ہی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ مجنو مقصد سے دور ہو گیا ہے، اونٹنی مقصد پہ پہنچائی ہے. یہ مثال ہے، یہ چائے کی پڑیا تھی، رنگ بن گیا ہے، اب اس کو باہر نکالو. رنگ کیا بنا ہے؟ مطلب واضح ہو گیا ہے. اونٹنی اور مجنو کس چیز کا نام ہے؟ مجنو انسان کا نفس اور انسان کی روح ہے، اور اونٹنی انسان کا جسم ہے. آپ روح بھی ہیں اور جسم بھی ہیں. یہ روح خدا نے جسم میں ڈالی ہے، یہ جسم کے اوپر سوار کی ہے. جسم کا کام سواری دینا ہے، جس طرح گھوڑا ہے، جس طرح اونٹنی ہے، اور اس کے اوپر نفس انسان، روح انسان کو سوار کر دیا ہے تاکہ یہ روح اپنے مقصد تک پہنچے. روح کا مقصد کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تک پہنچنا روح کا مقصد ہے. جسم کا کیا مقصد ہے؟ جسم کا مقصد وہ نہیں ہے جدھر روح نے جانا ہے. جسم کا مقصد لذت، جسم کا مقصد عیش، جسم کا مقصد شہوت، جسم کا مقصد پیٹ بھرنا، جسم کا مقصد آرام کرنا، جسم کا مقصد آسائش کرنا، جسم کا مقصد یہ دنیاوی لذتیں اٹھانا ہے. جسم کی اونٹنی بچہ کہیں اور ہے، روح کا مقصد کہیں اور ہے. اب اس روح کو اس جسم پر سوار کر دیا گیا ہے. جب تک روح و فطرت جاگتی رہے گی، انسان کا جسم مقصد روح کی طرف چلتا رہے گا. لیکن جو ہی روح غفلت کرتی ہے، جسم روح کو لے کر اپنے مقصد کی طرف آ جاتا ہے. جسم کا مقصد کیا ہے؟ دسترخوان. جسم کا مقصد کیا ہے؟ دیگیں. جسم کا مقصد کیا ہے؟ چنے و چاول و غلہ. جسم کا مقصد کیا ہے؟ لذت، شہوت. یہ سارے جسم کے مقاصد ہیں، فطرت و روح کے یہ مقاصد نہیں ہیں. لہذا انسان کرک انسان سوار کی طرح ہے اور یہ سوار سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے سوار کو سواری کبھی بھی مقصد تک نہیں پہنچاتی. ایک جانور جو بہت بدنام ہے وہ گدھا ہے، سب سے زیادہ خدمت انسان کی یہ کرتا ہے اور انسان سب سے زیادہ توہین اس کی کرتا ہے، محاورے بھی اسی کے بناتا ہے، ڈنڈے بھی اسی کو مارتا ہے، ضرب المثل بھی اسی کی بناتا ہے، ہر بدترین سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ یہ سب سے زیادہ خدمت انسان کی کرتا ہے. گھوڑا سب سے کم خدمت انسان کی کرتا ہے، زیادہ انسان سے خدمت لیتا ہے. آپ بھینس ہی کو دیکھ لیں جس کی خدمت آپ کرتے ہیں، بھینس آپ کو زیادہ کھلاتی ہے یا آپ بھینس کو زیادہ کھلاتے ہیں؟ روزانہ تول لیں آپ، بھینس کو آپ کتنا دیتے ہیں، بھینس آپ کو کتنا دیتی ہے؟ وہ یقیناً آپ بھینس کو زیادہ دیتے ہیں. یہ مخدومہ ہے آپ کی، لوگ بھینس کے خادم ہیں اور بھینس مخدومہ ہے. مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے. خوب، انسان خادم ہے، بھینس مخدوم ہے، خدمت کرتے ہیں آخر میں. وہ جس طرح ہر مخدوم خادم کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے نا، جنہوں نے گھروں میں خادم رکھے ہوئے ہیں اور یہ خدام ان کے روزانہ کام کرتے ہیں، آخر میں پیر صاحب خادم کو بھی کوئی چیز کھلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی پیر صاحب کے ساتھ ان کا مرید بھی جا رہا تھا، خادم خدمت کرنے والا، پیر صاحب چنے کھا رہے تھے اور خادم بیچارہ صرف پیر صاحب کے جبڑے دیکھ رہا تھا، ہلتے کیسے ہی کھاتے ہوئے، اور منہ سے رال ٹپکا رہا تھا کہ کوئی مجھے بھی دے دے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے مرید کو نہیں دیا. چلتے چلتے ایک چنا گر گیا نیچے، تو پیر صاحب نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ اٹھا لو. مرید جھپٹا اور اس نے وہ چنا اٹھا لیا. اب وہ منتظر تھا کہ پیر صاحب کہیں گے مجھے دو، لیکن پیر صاحب بڑے سخی تھے، انہوں نے کہا یہ تم خود کھا لو. مرید نے کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ پیروں کے ساتھ رہنے کے یہی فائدے ہوتے ہیں، یعنی ایک چنا جو گر جائے وہ تمہارا ہے. کبھی کبھی مخدوم گرا ہوا چنا خادم کو دے دیتے ہیں نا، خدمت گزار کو، کہ بھائی تم اتنی ہماری خدمت کرتے ہو، یہ لو ایک چیز آج باسی روٹی تم بھی لے جاؤ، تازہ سالن روز تم ہمیں بنا کے دیتے ہو، اب یہ بچا ہوا سالن ہے یہ تم لے جاؤ اپنے گھر میں. یہ مخدوم کی طرف سے خادم کے ملتا ہے. خوب اسی طرح سے ہم جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، جانور بھی تھوڑا بہت ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتے، تم ہمارا اتنا خیال رکھتے ہو تم ہمارا، خوب یہ لو تھوڑا سا دودھ تم لے لو، کمی رہ گئی یہ گوبر سے پوری کر دیتی ہے. البتہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو اچھے حلال جانور کی خدمت کرتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو کتوں کے خادم بنے ہوئے، کتے پالے ہوئے ہیں، کتا مخدوم ہے اور انسان اس کا خادم ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کتوں کے خدمت گزار، کتے کے خدمت گزار، ظاہر ہے جو کتے کا خدمت گزار ہے کتا بھی کہتا ہوگا کہ تجھے بھی میری طرح ہی بنا دیتے تو بہتر تھا، تو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے، میں کتا ہوں اور تو میری خدمت کر رہا ہے. کتا بنایا گیا انسان کی حفاظت کے لیے یا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن جب انسان پست ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے، تو وہ کتوں کی خدمت کرتا ہے. ایک جانور جس کے زیادہ خیال رکھنا چاہیے گدھا ہے، چونکہ خدمت سب سے زیادہ انسان کی کرتا ہے، لیکن اس کی توہین بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بیوقوف ہے، حماقت کا سمبل ہے. کسی کو کہنا ہو کہ بہت بیوقوف ہو، کہتے ہیں فلاں بڑا گدھا ہے، یہ تو گدھا ہے بالکل، یعنی بیوقوف ہے، پاگل ہے. یہ گدھے کے اوپر بھی اگر کوئی بیٹھ کے سو جائے، یہ بیوقوف جانور بھی اس سوار کو مقصد کی طرف لے کر نہیں جاتا، یہ کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، گدھے کا جدھر موڈ آئے چلا جاتا ہے، یہ بھی لے کے نہیں جاتا. عزیزان، جو سوار سو گیا وہ یقین جان لے کہ سواری اس کو اس کے مقصد تک لے کر نہیں جائے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الانسان الناس کرکب، انسان سوار ہیں اور یہ سوار سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے ہوئے سوار یقیناً اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے. کس پر سوار ہیں؟ بعض خواہشات کے اوپر سوار ہیں، بعض ہوا و ہوس پر سوار ہیں، بعض مفادات پر سوار ہیں، بعض دنیا پر سوار ہیں. اہل دنیا کا رکب، اہل دنیا سارے سوار ہیں اور سوئے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو جگانے کی ضرورت ہے. انبیاء آئے جگانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، ایوہ الناس جاگو، اٹھو، جس طرح علامہ اقبال نے جگایا، اپنی ملت کو جگایا، سوئی ہوئی ملت اور اس کے اوپر سواری لے رہا ہے انگریز، ان کو جگایا علامہ اقبال نے کہ تم سواری نہیں ہو، سوار ہو، جاگ کے سفر کرو، دوسروں کے غلام مت بنو۔ لیکن ہم نے آواز نہیں سنی۔ بانگ درا، علامہ اقبال کی کتاب کا نام ہے بانگ درا، بانگ درا اس آواز کو کہتے ہیں جو سوئے ہوئے قافلے کو جگانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ بانگ آزان یا بانگ ایک ہی چیز ہے، آزان یعنی اعلان، بانگ ایسی بلند آواز جو سوئے ہوئے کو جگا دے، سوئے ہوئے کو جگا دے۔ بانگ درا یعنی قافلے، سوئے ہوئے قافلے کو وہ ندا بس آواز جو جگا رہی ہے انسان کو۔ ایک اور فارسی شاعر ہیں حافظ شیرازی، نام سنا ہوگا انہوں نے، ایک خوبصورت شعر انہوں نے بھی اسی مضمون کا، اسی حدیث کا گویا ترجمہ ہے حافظ شیرازی کا شعر۔ ان کا یہ شعر ہے کہ مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم، جرس فریاد می دارد بر بندید محمل ها۔ وہ شاعر بہت خوبصورت، اقبال سے بھی زیادہ خوبصورت ان کا شعر ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر منزل جانا، اس دنیا میں میرا کیا دل لگے، میں کیسے دل لگاؤں۔ مرا دل منزل جانان چه امن عیش، یہ عیش جو ہے، یہ امن جو ہے، یہ آرام، مجھے اس کی کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں لذت نہیں اٹھا رہا؟ اس لیے کہ مسلسل گھنٹی بج رہی ہے، جرس گھنٹی مسلسل بج رہی ہے کہ اے مسافر اٹھ، کاروان جانے والا ہے، رخت سفر باندھ۔ جرس فریاد می دارد بر بندید محمل ہا، اپنا سامان باندھو کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، تمہارا وقت کامل ہو گیا ہے، اٹھو اور تیاری کے ساتھ جاؤ۔ اس لیے روایات میں ہے کہ بنو آدم کو ہر چیز سے پہلے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ رخت سفر باندھ کے سو، رخت سفر تیار کرو۔ عزیزان، موت جسے ہم بہت ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ خوفناک چیز انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے موت ہے۔ موت سے بہت ڈرتے ہیں ہم، اس لیے ڈرتے ہیں چونکہ موت کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ بچے بھی ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں جن کی حقیقت انہیں معلوم نہیں، جس طرح اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب اندھیرے کے بجائے انسان کو روشنی سے ڈرنا چاہیے، اندھیرے میں تو محفوظ ہیں آپ، اندھیرے میں جیسے آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، آپ کے دشمن کو بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہم روشنی سے نہیں ڈرتے۔ یا جس طرح میت سے بہت ڈرتے ہیں، جب یہ زندہ تھا، اس کے پاس خنجر تھا، اس کے پاس پستول تھا، اس وقت اس سے اتنا نہیں ڈرتے تھے، اب بیچارہ مر گیا، سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اگر ہمیں کہا جائے اکیلے کمرے میں، اس کمرے میں تھوڑی دیر، پانچ منٹ میت کے پاس بیٹھو، بھاگ جاتے ہیں اٹھ کے کہ نہیں یہ بہت خطرناک ہے ابھی، کہ میرا گلا نہ دبا دے۔ اب تو بے خطر ہو گیا ہے، پہلے خطرناک تھا، جب زندہ تھا خطرناک تھا، مر کے بے خطر ہو گیا ہے۔ لیکن بچپن سے یہ خوف ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، قبرستان خطرناک ہوتے ہیں، وہاں بھوت ہوتے ہیں، وہاں چڑیلیں ہوتی ہیں، وہاں فلاں جنات ہوتے ہیں، یہ خود ساختہ خوف ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگرچہ بہت ساروں نے شاید اس گاؤں میں بھی چڑیل دیکھی ہوگی، لیکن یہی جو آپ نے دیکھی ہے یہ موجود نہیں ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ بھوت، چڑیلے اور فلاں یہ نہیں ہے، جنات ہیں، لیکن ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا زندگی ہے، الگ زندگی ہے، انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر یہ بیماریاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جن ہو گئے ہیں، یہ بیماریاں ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، نہ کہ جن بابا کے پاس۔ جن بابا کے پاس لے جاتے ہیں، وہ جن نکلے یا نہ نکلے، انسان کے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں، دم ہم نکل جاتا ہے انسان کا۔ یہ غریب آبادیوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگوں میں جنات زیادہ ہیں۔ میں بارہا کہا ہے کہ انسان کو کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں جن ہو گیا ہے، اب اگر جنوں کے یہاں جائیں، انہیں بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا، جن بیمار بھی ہوتا ہوگا، جن کو زکام بھی لگتا ہوگا، جن کو بخار بھی ہوتا ہوگا، جن کو کھانسی بھی ہوتی ہوگی، جنوں میں جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے، جن بھی بلاخر معمول کی زندگی گزارتے ہیں، تو جنوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہوگی، ان سے پوچھتے ہوں گے کیا ہوا, وہ کہتے ہیں انسان ہو گیا, اس کو انسان کو جن ہو گیا ہے اور جن کو انسان ہو گیا ہے. وہ جن الگ چیز ہے, انسان الگ چیز ہے, چڑیلے افسانہ ہیں, خیالات ہیں, چڑیلے کہیں موجود نہیں ہے. بچوں کو نہ ڈرائیں, نہ خود ڈرے, قبرستان میں کوئی خوف و خراس نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے پرامن جگہ قبرستان ہے, کیونکہ مردے ہیں وہاں پر. سب سے خطرناک زندوں کی آبادی ہے, خصوصاً پاکستان جیسا ملک. معلوم نہیں کہاں سے بلوائی نکل آئیں, کہاں سے آگ لگا دیں, کہاں سے فائرنگ شروع ہو جائے, کہاں سے قتل و غارت شروع ہو جائے. اگر ڈرنا ہے سب سے زیادہ تو پاکستان میں ڈرو, زندہ لوگوں سے ڈرو, مردوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ بے جا خوف ہے جو ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے. عزیزان, موت کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. موت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کریم کا فرمان ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, آئمہ ہدا کا فرمان ہے کہ موت تعلق کے کاٹنے کا نام ہے. موت سے نہ ڈریں, موت پسند کریں, موت کو رغبت ظاہر کریں موت کی طرف. موت سے نہ ڈریں آپ, موت کی حقیقت کو سمجھیں, موت بڑی دلچسپ و شیرین ہو جائے گی. کربلا کے شہداء میں سے ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند, چھوٹے فرزند حضرت قاسم ابن حسن تھے, جن کی عمر 13 سال تھی. اب ان کے بارے میں بھی اہل ممبر نے بہت ساری باتیں خود سے بنا لی ہیں. 13 سال کے بچے تھے, ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, نابالغ تھے 13 سال کی عمر میں. ابھی 13 سال کے بچے آپ کے ہیں, کتنا ہوتا ہے 13 سال کا بچہ؟ میٹرک میں بھی ابھی نہیں ہوتا, 13 سال کا بچہ میرے خیال میں 8ویں کلاس میں ہوتا ہے, 7ویں میں ہوتا ہے. 7ویں کلاس کا بچہ 13 سال کا ہے. اب 7ویں کلاس کا بچہ ابھی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے, بلکہ ابھی نابالغ بچہ لڑکپن میں ہوتا ہے. اس عمر میں جناب قاسم ابن حسن کربلا میں جب سید الشہداء علیہ السلام نے انصار کو, اپنے انصار کو بشارت دی کہ کل تم سب شہید ہو جاؤ گے عاشور کے دن, اسی جگہ سے جناب قاسم کی آواز آئی کہ آپ نے تمام شہیدوں کا تذکرہ کر دیا ہے, میرا نام نہیں لیا. کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ میں شہادت کے قابل نہیں ہوں. امام حسین علیہ السلام نے بلایا اپنے بھتیجے کو, گلے لگایا اور کہا کہ آپ میرے بھیا امام حسن کی نشانی ہو اور آپ موت کی تمنا کر رہے ہو. بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ موت کیسے لگتی ہے, پتہ ہے ذائقہ موت کا جس کی تمنا کر رہے ہو کہ میں بھی شہید ہو جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟ اب توجہ کریں, 13 سال کا بچہ جواب دے رہا ہے, اہل بیت کے خاندان کا, آل رسول میں سے جواب دے رہا ہے, احلا من الاصل, چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور یہی امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرا ایسا اناڑی لوگوں سے پالا پڑا ہے, نادان و بے وقوف قوم سے, جو میرے کسی کام کو سمجھتے نہیں ہیں. اور ایسا ہی تھا, بعض وقت امیر المومنین علیہ السلام جنگ نہیں کرتے تھے, کہتے تھے جنگ نہیں کرنی, لوگ کہتے تھے ڈرتے ہیں, یہ جنگ سے ڈرتے ہیں. اور بعض اوقات امیر المومنین کہتے تھے اٹھو جنگ کریں, وہ یہ کہتے تھے ان کو حکومت کا شوق ہے, اقتدار کا شوق ہے, قیادت کا شوق ہے ان کو. امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں اقتدار کا شوق ہے, جب چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں ڈرتا ہے یہ. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ میں موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتا, بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدیی امه, خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے کہیں زیادہ رغبت رکھتا ہے موت کے ساتھ, اس بچے کی نسبت جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ رغبت رکھتا ہے. کوئی بچہ ہے جس کو ماں کا دودھ اچھا نہ لگتا ہو؟ ہر بچہ ماں کا دودھ پسند کرتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں میں اس طرح موت کا عاشق ہوں, میں اس طرح موت کا تمنائی ہوں. کیوں؟ کیونکہ حقیقت موت کو سمجھتے ہیں. موت تعلق کاٹنے کا نام ہے, دنیا سے تعلق کاٹنا. ہمیں اپنی پیدائش یاد نہیں ہے لیکن اپنی اولاد کی یاد ہے. اکثر بزرگ ہیں یہاں پر صاحبان اولاد ہیں, آپ کو اپنی اولاد کی پیدائش یاد ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے ناف کے ذریعے سے. جو ہی دنیا میں آتا ہے, ولادت ہوتی ہے, تو دائیا یا ڈاکٹر یا نرس سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی ناف کاٹتے ہیں، یعنی وہ رگ کاٹ دیتے ہیں جس سے وہ پہلی دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ماں کے رحم، ماں کے پیٹ کے ساتھ جس رگ کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے اس رگ کو کاٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں، اس عالم میں یہ تیری حیات کا ذریعہ تھا، لیکن اس عالم میں یہ رگ کٹ جانی چاہیے۔ اگر اس عالم میں آنے کے بعد وہ رگ باقی رہی تو یا ماں مر جائے گی یا بچہ مر جائے گا یا دونوں مر جائیں گے، لہذا فوراً ناف کاٹتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت، ملک الموت بھی وہی کام کرتے ہیں جو نرس کرتی ہے بچے کے ساتھ۔ اسرائیل گلا نہیں دباتے، ہلاک نہیں کرتے، یہ غلط فہمی ہے ہماری، اسرائیل سے بہت ڈرتے ہیں ہم، ڈراتے ہیں ایک دوسرے کو اسرائیل کے نام سے۔ اسرائیل گلا نہیں دباتے، پھانسی نہیں دیتے، فائرنگ نہیں کرتے آ کر آپ پر، بم دھماکہ، خودکش دھماکہ نہیں کرتے، آپ کے پرخچے نہیں اڑاتے۔ عزیزان، اسرائیل کیا کام کرتے ہیں؟ جو نرس کرتی ہے، نرس جب ناف کاٹتی ہے تو ماں کو پریشان ہونا چاہیے، بچے کو پریشان ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ناف کٹے گی تو بچہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح سے اسرائیل یہی کام کرتے ہیں۔ خدا نے حضرت اسرائیل کو پیدا کیا، بنایا اس لیے کہ یہ دنیا دار، اہل دنیا، دنیا کے ساتھ اپنی ناف باندھ لیتے ہیں، دنیا کے ساتھ اپنی رگ باندھ لیتے ہیں، دنیا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں، دنیا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کو بھیجا تاکہ ان کی ناف کاٹ دے، اور یہ تعلق جب کٹتا ہے موت واقع ہو جاتی۔ اس پہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں واویلا کی کیا بات ہے؟ البتہ ہمیں رونا اس لیے آتا ہے کہ وہ بچھڑ گیا ہم سے، بچھڑنے میں دکھ ہوتا ہے، لیکن موت، موت انسان کے کمال تک لے کے جاتی ہے، بشرطے کہ اس کو پتا ہو۔ اس لیے بعضوں کی موت سخت ہے، چونکہ وہ اتنی گہری ناف انہوں نے جوڑی ہوئی ہے دنیا کے ساتھ کہ جب جبریل اس کو زبردستی کاٹتے ہیں بہت درد ہوتا ہے ان کو۔ لیکن جو لوگ پہلے ہی دنیا سے ناتا کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موت بہت آسان ہوتی ہے، وہ پہلے ہی دنیا سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اسرائیل آتے ہیں کہ او چلے اللہ کی طرف، بسم اللہ، انہیں کوئی تکلیف، یوں نہیں کہتے کہ ابھی تو کھایا بھی نہیں، ابھی تو پیا بھی نہیں، ابھی تو بیٹے نہیں بیائے، ابھی تو لڑکیاں نہیں ہم نے بیائی، ابھی تو گھر نہیں بنایا، ابھی تو محل نہیں بنایا، ابھی تو حلوے نہیں کھائے، ابھی فلاں نہیں کیا۔ نہ اے اسرائیل، ہم پہلے سے تیار بیٹھے تھے تیری انتظار میں۔ امیر المومنین کو جب ضربت لگی شہادت کی، امیر المومنین نے فرمایا فز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور بستر شہادت پر امیر المومنین نے یہ کہا کہ اے موت، تو کہاں تھی؟ میں تجھے تلاش کرتا تھا ہر جگہ، ہر میدان میں، تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے، موت آج علی کے ہاتھ آئی ہے۔ عزیزان، موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرے اس وقت جب اللہ کی راہ میں نہ آئے موت، کسی گناہ میں موت آئے، غفلت میں موت آئے، کسی ایسی وادی میں موت آئے، گناہ کی حالت میں، معصیت کی حالت میں، غفلت کی حالت میں، اللہ سے نافرمانی کی حالت میں، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت، یہ البتہ خوفناک موت ہے۔ اس کے لیے چارہ رکھا گیا توبہ، موت کی تیاری توبہ ہے، توبہ، ہر انسان توبہ کرے، یعنی جو گناہ کیے ان کو معافی مانگے اللہ سے، بالکل اپنا تعلق دنیا سے کاٹ کے اور تیار رہے، چونکہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہم مقیم ہیں۔ ایک مومن نے بتایا کسی جگہ گئے، یہاں پاکستان میں خاص قسم کا جوتا بنتا ہے جس کے نیچے گاڑی کا ٹائر لگتا ہے، بناتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے شوکیا جوتا بناتے ہیں، نیچے گاڑی کا ٹائر کاٹ کے اس کو نیچے سول لگاتے ہیں۔ وہ کسی بیرونی ملک میں گئے، ایران میں گئے، وہاں پر وہ کہتے ہیں میں نماز کے لیے جوتا اتارا اور رکھا، تو ساتھ ایک اور نمازی بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا نماز پڑھ رہا ہوں، تو مسلمان نہیں ہوں، ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تم مسلمان بتاؤ، مسلمان ہو؟ کہتا ہے میں نے غصے میں کہا کہ ہاں مسلمان ہوں۔ کہا اللہ پہ یقین ہے؟ کہا میں نے کہا یقین ہے۔ اس نے کہا قیامت پہ بھی یقین ہے؟ کہا یقین ہے۔ کہا موت پہ بھی یقین ہے؟ کہا یقین ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے لگتا تو نہیں ہے تجھے موت پہ یقین ہو، چونکہ یہ تو نے جو جوتا بنایا ہے یہ تو ہزار سال بھی ختم نہیں ہوگا، تو ہزار سال کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا، تیرا جوتا بتاتا ہے کہ تجھے موت پہ ایمان نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح زندگی بنائی ہوئی ہے اور جس طرح چپکے ہوئے ہیں اس زندگی کے ساتھ, ہمیں یقین ہے کہ ہم مرنا نہیں ہے. عزیزان, موت یقینی ہے. موت کے لیے تیاری کریں. موت کی تیاری یعنی خدا کی طرف توجہ, توبہ, گناہوں سے توبہ, اور ہر وہ چیز جس کے ساتھ دل باندھ لیا ہے اس سے دل کاٹ کے فقط دل خدا کے سپرد کر دیں, دل اللہ کے حوالے کر لیں. چونکہ روایت میں ہے القلب حرم اللہ, دل حرم خدا ہے اور خدا کے حرم میں خدا ہی کو ہونا چاہیے. دلوں کے اندر غلہ نہ رکھو. جس دل کے اندر غلہ ہو وہ دل نہیں, گودام ہوتا ہے. آپ جہاں بوریاں پڑی ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ دل ہے ہمارا, جہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہوں وہاں کیا کہتے ہیں, دل ہے یہ, باڑا ہے. اگر دل میں بھی بھینسیں ہوں تو باڑا ہے یہ بھی, یہ بھی باڑا ہے. دل میں بھی غلہ ہو یہ بھی گودام ہے, منڈی ہے یہ. اگر دل میں نوٹ ہیں یہ بھی بینک ہے, یہ بھی کوئی صندوق ہے آپ کا, بکسا ہے. دل وہ ہے جس میں یاد خدا ہو. دل وہ ہے جو ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو. دل جو ہے وہ ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو دل. اگر انسان دنیا میں اس طرح ہو جائے پھر پرواہ نہیں ہے, جب بھی اسرائیل آ جائے انسان تیار ہے اور اسرائیل کا استقبال کرتا ہے, خوش آمدید کہتا ہے. جب اسرائیل آتا ہے انسان گھبراتا نہیں ہے. کتنے مومن آپ نے دیکھے ہوں گے موت کے وقت وہ اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں تم ہٹ جاؤ, میرے مہمان آ رہے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے تو فرشتہ ان کو, وہ کہتے ہیں اس کو آنے دو, میں اس کے لیے تیار بیٹھا ہوں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ملک الموت کو دیکھ کے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, اور اتنے گھبرا جاتے ہیں انہیں سب کچھ بھول جاتا ہے, موت کے عالم سے گزرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اہل دنیا کا رقب یسار بہم, اہل دنیا سوار ہیں جو ایک سواری کے اوپر بیٹھ کر جا رہے ہیں. وہم نیام, اور وہ سوئے ہوئے ہیں, اور سوئے ہوا سوار کبھی مقصد کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. جاگنا ہے, بیدار ہونا ہے, آگاہ ہونا ہے. غفلت و نیند سے نکل کر ہمیں پتہ ہو ہم کہاں جا رہے ہیں, اور اس نیند سے جگانے کے لیے یہی مواقع ہیں. جب ایک مومن ہمارا ہی ساتھی جب ہم سے بچھڑتا ہے اور ہم اس کے تشییع و کفن و دفن و مجلس و ترہیم میں جب آتے ہیں, یہی مومن ہے جو ہمیں جگاتا ہے. آج ایک مومن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے, ہم ان تک ثواب پہنچانے جمع ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے اس دنیا سے رخت سفر باندھا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں, غفلت میں نہ رہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں اونٹنی ہمیں لے کر ہمارے مقصد سے دور کہیں اور پہنچا دے, اور جب آنکھ کھلے تو بہت دور ہو چکے ہوں. اور جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں جب مرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ خدا نے جہنم بنایا ہوا ہے. جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو جاگ کے خدا کے قریب ہوئے ہیں. مقربین کا ٹھکانہ جنت ہے. عزیزان, اس وقت انسان کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل اسباب مہیا کیے ہیں. ہمیں قرآن کریم ہے, رسول اللہ کی سیرت ہے, ائمہ اطہار ہیں, آل رسول ہیں. رسول اللہ کا فرمانا ہے اپنی امت کو, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت. انی تارک ان فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک کتاب خدا قرآن اور ایک اہل بیت, ان دونوں کو تھام کے رکھو. آج ہم سے دونوں چھوٹ رہے ہیں, وہ چھوٹ گئے ہیں. قرآن سے بھی وہ رابطہ و تعلق نہیں, عطرت سے بھی وہ تعلق نہیں. نہ صرف تعلق نہیں بلکہ قرآن پر بھی ظلم ڈھایا اور عطرت پر بھی ظلم ڈھایا ہے. قرآن پر ظلم یہ ہے کہ پڑھنا نہ آتا ہو. قرآن پر ظلم یہ کہ اس پر عمل نہ ہو رہا ہو. قرآن پر ظلم یہ کہ قرآن کچھ اور بتاتا اور ہم کچھ اور کر رہے ہو. قرآن وحدت بتاتا ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہوں. اور عطرت پر ظلم, جو قرآن پہ ظلم کرتے وہ عطرت پر بھی ظلم کرتے, وہ آل رسول پر بھی ظلم کرتا ہے. آل رسول کتنا ستایا لوگوں نے آل رسول کو, رسول اللہ کی رحلت کے بعد, اور پھر مسلسل ستایا جاتا رہا, اور جس کا اوج کربلا کے اندر تھا. آج سفر پہلی سفر ہے, یہ ایام محرم السفر ایام عزا ہیں, ایام سوگے اہل بیت علیہ السلام نے. 10 محرم کو جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا, وہ بعد میں اسرا کو آل رسول کو قید کر لیا گیا, بیویوں کو, نبی زادیوں کو، جناب زہرا کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، اور قید کر کے انہیں وہاں لے جایا گیا جہاں پر کوئی شخص حاضر نہیں اپنی ناموس کو وہاں لے جائے. کوفہ کے بازار میں لے جایا گیا، کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا، شام کے بازار میں لے جایا گیا، شام کے دربار میں لے جایا گیا. عزیزان، بہت سخت منزل تھی آل رسول کے لیے. ان کو بازاروں سے کس جرم میں؟ فقط وہی اہل دنیا جو غفلت میں ہیں، جو دنیا و اقتدار و سیاست کے خاطر اندھے ہو گئے ہیں، جنہیں آل رسول نظر نہیں آ رہی. ایک روایت ہے، جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں کہ یہ لعین کربلا میں پہلے آئے، انہوں نے آل رسول کو شہید کیا، انصار سید الشہداء کو، انصار امام حسین کو، ساتھیوں کو، پھر اولاد امام حسین کو، اور پھر آخر میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. شہید کر کے پھر حکم دیا گیا کہ لاشوں سے سر جدا کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ان لاشوں کو پائمال کیا جائے، گھوڑے دوڑائے جائیں. کینہ اتنا تھا ان کے دلوں کے اندر، یزید اور یزیدی فوج کے اندر نفرت اتنی تھی آل رسول کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ، کینہ ظاہر کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائے. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ خیمے لوٹے جائیں، آل رسول کے خیمے لوٹے جائیں. خیمے لوٹ کر پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ یہ خیمے جلا دیے جائیں. خیمے جل گئے، اور حکم دیا گیا کہ آل رسول کے پردے بھی لوٹ لیے جائیں. پردے لوٹ لیے گئے. پردے لوٹنے کا منظر، یہ بی بی امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی جناب فاطمہ بنت حسین جو کربلا میں تھیں، وہ یہ روایت نقل کرتی ہے کہ ان لعینوں نے کس طرح ہمارے پردے لوٹے. بی بی فرماتی ہیں کہ نیزوں کے ذریعے سے ہمارے سروں سے چادریں اتارتے تھے، ہاتھوں سے نہیں اتارتے تھے، نیزوں کے ذریعے. گھوڑے کے اوپر بیٹھتے، آ کر آل رسول، خاندان رسول کی کوئی بی بی نظر آتی، نیزہ آگے بڑھاتے اور چادر اس کے سر سے کھینچ کے اتار لیتے. یہ بی بی فرماتی ہیں کہ میرے سر پہ چادر تھی اور ایک لعین آیا، اس نے نیزہ بڑھایا آگے، نیزے کی نوک سے میری چادر اتارنے کی کوشش کی. میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر تھام لی اپنی مضبوطی کے ساتھ کہ نہ اتارنے اس کو، اور وہ کھینچنے لگا. بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ یہ رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ لعین، تو روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے عجب، پس تجھے پتا ہے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے. تو بی بی فرماتی ہے پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، اس لیے میں پہل کر رہا ہوں، میں لوٹ رہا ہوں کہ کوئی اور نہ لوٹ کے لے جائے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہے اس لعین نے نیزے سے وہ چادر اتارنے کی کوشش کی، میں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کھینچ لی چادر میرے سر سے. جب میرا سر ننگا ہو گیا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا کہ نامحرم مرد نہ دیکھیں، اور میں زمین پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ زانوؤں میں چھپا لیا میں نے، اور پھر اس کے بعد اٹھی نہیں میں. لوٹ مار کی آوازیں آتی رہیں، خیموں کے جلنے کی آوازیں آتی رہیں، اور اتنے میں سب کچھ ختم ہو گیا، سناٹا ہو گیا، خاموشی چھا گئی. لیکن بی بی فرماتی ہے میں وہیں بیٹھی رہی، میں نہیں اٹھی. ہاتھ دونوں سر پر تھے اور چہرہ زانوؤں کے اندر میں نے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ اس حالت میں. ایک ہاتھ آیا میرے کندھے پہ پڑا اور آواز آئی کہ فاطمہ بیٹی اٹھ جا. اب وہ لعین چلے گئے، اب راہزن چلے گئے، اب دشمن چلے گئے. بی بی فرماتی ہے میں نے پہچان لی، یہ آواز میری پھوپھی جناب زینب اولیا کی آواز تھی. میں نے عرض کیا پھوپھی جان، آپ دیکھ تو رہی ہیں کہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر مجھے چادر لا دے میں اٹھ جاؤں گی. جناب زینب اولیا نے کیا فرمایا مومنوں؟ جناب زینب اولیا فرماتی ہیں فاطمہ بیٹی میں ابھی چادر لا کے دوں گی، لیکن ایک دفعہ بیٹی منہ اٹھا کے صرف مجھے دیکھ لے. تو بی بی فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو سر اپنے بازوؤں کو سر سے چھپائے ہوئے تھا، اور اپنا منہ زانوؤں سے اٹھا کر میں نے اپنی پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہی ہاتھ جن سے سر ڈھانپا ہوا تھا ان سے سر کو پیٹنا شروع کیا کہ پھوپھی اماں یہ لعین آپ کی بھی چادر اتار کر لے گئے، یہ جناب زینب علیہ کی سر سے بھی چادر چھین کر لے گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما، ان فتنہ گروں و ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم حاجی بشیر صاحب کے لیے اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔